بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميم رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب کی شرح کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ایک نئے باب سے آغاز کرتے ہیں. شخص فرماتے ہیں، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں. شیخ صاحب نے اس باب کو باندھا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ توحید کامل کیا ہوتی ہے اور اس کی ضد میں توحید ناقص کب پیدا ہوتی ہے. اور اس اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور یہ انسان اپنی بقا کے لیے اس دنیا میں اپنی بقا کے لیے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا محتاج ہے. نعمت ہر اس خیر کا نام ہے جس سے مخلوق کی بقا اور مخلوق کی آسانی، کہ اس نے اس دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی بھی مخلوق باقی نہیں رہ سکتی. اس مخلوق کا قیام، اس کا وجود، اس کی بقا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے وابستہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ وَإِن تُعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تم کبھی بھی گن نہیں سکتے. رزق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور رزق میں صرف کھانا پینا مال دولت نہیں ہوتی. یاد رکھیں، رزق ایک وسیع مفہوم ہے جس میں انسان کی بقا کے زندہ رہنے کے لیے ہر وہ ساز و سامان موجود ہوتا ہے جس سے انسان کی زندگی کا قیام ہوتا ہے. اس میں کھانا ہے، پینا ہے، چھت ہے، اولاد ہے. الغرض انسان کی ہر بنیادی ضرورت کو جو چیز پورا کر دے اسے نعمت، اسے رزق کہا جاتا ہے. اور خاص لفظوں میں رزق کا مطلب ہے حلال کمائی، کہ ہم مال جو کماتے ہیں وہ رزق ہے. لیکن عام مفہوم میں اس میں سب شامل ہیں. تو رزق ایک نعمت ہے. اس کے بعد انسان کی تندرستی، صحت، یہ نعمت ہے. رزق کو آپ کو مل گیا لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے تو ایک نعمت ہے، دوسری تو ہے نہیں. تو تندرستی دوسری نعمت ہے. انسان کی زندگی زندہ رہنا اور نعمت ہے. بیوی بچوں کی نعمت ہے. یہ مختلف نعمتیں جو ہیں انسان کی زندگی سے بنیادی طریقے سے وابستہ ہیں. اور ان سب سے بڑی نعمت جانتے ہیں کیا ہے؟ نعمة إيمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، توحید اور سنت کی نعمت. جو لوگ اس دنیا میں زندہ ہیں اور وہ لوگ موحدین ہیں اور وہ تبعین سنت ہیں، وہ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں. ورنہ زندہ تو کافر بھی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے علاوہ زندہ ہے؟ اللہ کی نعمت کے بغیر کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، نہ اس کائنات کا بقا یا قیام ہو سکتا ہے. مشرک بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہی زندہ ہے. بدعتی بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہی زندہ ہے. تو یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی شخص سانس لے اور زندہ رہے. جانور بھی سانس لیتا ہے زندہ ہے، کافر بھی سانس لیتا ہے اور زندہ ہے، تو کیا مومن بھی سانس لیتے ہوئے زندہ رہے گا؟ بس کیا کوئی فرق نہیں ہے مومن میں، جانور میں، کافر میں؟ کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ اور کافر اور جانور میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض جانور کافروں سے اچھے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اول، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں قرآن مجید میں، بعض لوگوں سے جانور بھی اچھے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں اور جانور کیسے اچھے ہیں؟ جو لوگ اپنے محسن کو نہیں پہچانتے کہ سب سے بڑی احسان کرنے والی ذات کون ہے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے سر کو خم کر کے اس کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے، یہ لوگ کائنات کے بدترین لوگ ہیں. ان لوگوں سے بہتر جانور ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ جانور غیر مکلف ہے. جانور کو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا واقعی مصلات ہے، واقعی زکات ہے، غیر مکلف ہے. اور جن کو یہ حکم دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے شرف بخشا ہے. جانتے ہیں خلق کے اعتبار سے انسان شریف ہے، اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر انسان کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. بندر کو بٹھائے اور انسان کو بٹھائے اور دیکھیں دونوں میں فرق، دیکھیں بندر کی شکل صورت، دیکھیں انسان کی، دیکھیں بندر کا ناک، دیکھیں انسان کا، دیکھیں بندر کے بال، دیکھیں انسان کے، دیکھیں بندر کی حرکتیں، دیکھیں انسان کی، دیکھیں بندر کیسے کھانا کھاتا ہے انسان کو دیکھ کیسے کھانا کھاتا ہے. اگرچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان بندر ہی کی اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان انسان ہوتا ہے اور جانور جانور ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور فرمایا ہے کہ بعض انسانوں سے یہ جانور زیادہ اچھے ہیں، زیادہ بہتر ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ احسن تقویم کیا ہے؟ یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جن کو ہر انسان جانتے بھی ہے. یاد رکھے ہر انسان جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. اس نے اپنے آپ کو انسان نہیں بنایا، انسان بنانے والا کوئی اور ہے. ہر انسان جانتا کہ وہ محتاج ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس محتاجی کو جس نے پیدا کیا ہے وہ کوئی اور ہے. ورنہ خود انسان اپنے محتاج پیدا کرتا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے انسان کے سپورٹ کر دے تو انسان آپ کو کیسے پیدا کرتا ہے؟ ضعیف، کمزور، مشکلوں میں، مصیبتوں میں؟ ہرگز نہیں. تو انسان یہ بھی جانتا ہے، انسان یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی بقا کے لیے اس دنیا میں وہ اپنے اس محسن کا محتاج ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. بنیادی طور پر جانتا ہے لیکن انکار کر دیتا ہے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، مجھے بادشاہت ملی ہے، نہریں میرے تلے چل رہی ہیں، میرا حکم چلتا ہے، میں اسے جسے چاہوں زندہ کروں، جسے چاہوں مار دوں. زندہ کروں یعنی اس کی جان بخش دوں، اور مار دوں اسے سزا موت دے دوں. یقتل ابناءہ ویستحیی نساءہ، بیٹوں قتل کر دیتا ہے اور لڑکیوں کو معاف کر زندگی بخش دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رب بن گیا ہوں، اگرچہ اپنے دل میں اس نے انکار کیا ہے کہ اس کا خالق کوئی اور ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ النمل میں وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا, اس میں کلمہ توحید کو تو جھٹلایا ہے. اور جحود ہوتا ہے جاننے کے بعد انکار کرنا, جحود تکذیب صرف انکار کرنے کو کہتے ہیں, لیکن جو شخص جاننے کے بعد انکار کرے اسے جاحد کہتے ہیں, جحود. وجحدوا بها, اور ان لوگوں نے جحود کیا, جھٹلایا, انکار کیا کلمہ توحید کا, اللہ تعالیٰ کے فرامین کا. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, اس کے بعد جبکہ وہ یقین کر چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے, ان کا خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا منعم اور محسن ہے, یقین کے ساتھ یقین کرتا تھا. فرعون بھی یقین کرتا تھا, لیکن ظلما وعلوا اس نے ظلم کیا تکبر کی وجہ سے. تو کیا کہہ بیٹھا, انا ربکم الاعلا. تو یاد رکھے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بنیادی طور پر حقیقتاً اپنے دل میں انکار نہیں کر سکتا, لیکن انکار کیا تو کیسے کیا, زبان سے یا عمل سے. تو نعمت کے منکر کی کتنے قسمیں ہوئے, نعمت کے منکرین, نمبر ایک جو لوگ نعمت کا زبان سے انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نعمت کا زبان سے انکار کرتے ہیں, واضح کافر ہیں, جیسے کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی. جیسے کہ ابلیس نے خلقتنی من و خلقتہ من طین, مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تمہیں آگ سے پیدا کس نے کیا, یہ نعمت بھول گیا کیا؟ اور آدم کو مٹی سے کس نے پیدا کیا, وہی ذات تو ہے. اور یہ کس نے کہا تیسرے نمبر پہ, یہ کس نے کہا کہ مٹی آگ سے بہتر ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے پوری دنیا میں, بڑے دانشوروں کو لے کے آئے جمع کر دے ایک جگہ پر, اور اسے یہ سوال کرے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے, اور وہ ثبوت پیش کر کے دکھائے کہ آگ بہتر ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن تکبر, وہی تکبر, وہی گھمنڈ, وہی بغض, وہی حسد, اسی جب یہ مل جاتی ہے نا تو انسان کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے. تو زبان سے انکار ایسے لوگوں نے کیا, اور آج کے کافر زبان سے انکار کرنے والے ہیں. اور اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو کفر اکبر کے درجے پر تک تو نہیں پہنچتے, لیکن زبان سے وہ کہتے ہیں اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو آج میں ہلاک ہو جاتا, یہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا یا فلاں کمپنی نہ ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ پہنچتا, یہ مقام جو تمہیں دیا کس نے دیا ہے, یہ کمپنی نے دیا ہے, یہ کمپنی کے مینیجر نے دیا ہے, کمپنی کو اٹھایا کس نے ہے, کس نے کامیاب کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے دنیا میں جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ ناکام ہونے کے لیے بنی ہیں؟ جتنے بھی لوگ دنیا میں محنت کر رہے ہیں وہ ناکامی کے لیے محنت کر رہے ہیں؟ تصور کریں, جب ہم لوگ جب میں ایف ایس سی میں تھا تو ہماری کلاس میں تقریباً 40 کی کلاس تھی, 30 کہتے تھے ہم ڈاکٹر بننا چاہتے, 30 ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تقریباً خواہش تھی. اور دنیا میں دیکھیں لاکھوں اسٹوڈنٹ جو ہے ان کی تمنا ہوتی ہے ہم ڈاکٹر بنے, محنت کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر کتنی بنتے ہیں؟ جو ناکام ہوتے ہیں کیا وہ ناکام ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں؟ یاد رکھیں ہمارے ذمے ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے محنت کریں, جد و جہد کریں, اور پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اگر میری اور آپ کی بہتری ڈاکٹر بننے میں ہے تو ڈاکٹر ضرور بنیں گے آپ, کیونکہ ہم نے یہ نہیں جانتے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد ہم کریں گے کیا, یاد رکھیں، میری بہتری کہاں پہ ہے میں نہیں جانتا ہوں، میرا خالق جانتا ہے. آپ کی بہتری کہاں پر، آپ کا خالق جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ان قریب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کسی چیز سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اور اسی میں ان کی خیر ہوتی ہے. اور ان قریب بعض ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اسی میں شر ہوتا ہے ان کے لیے. واللہ یعلم یعلم وانتم لا تعلمون. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے، اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، بہتر ہے تمہارے لیے. اگر کوئی بھی انسان اپنے آپ کو اپنے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کی قسم وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اسے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، بڑی پیاری دعا تھی. میرے بھائیوں سے، بہنوں سے، حاضرین سامعین سے ہی گزارش ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفس طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہم اے میرے اللہ، اے میرے معبود، اے میرے معبود برحق، رحمتک ارجو، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. فلا تکلنی الى نفس طرفة عین، مجھ پر رحم فرما دے اور مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اس لمحے کے برابر بھی نہ کرنا. واصلح لی شأنی کلہ، اور میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. عظیم دعا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے. اے اللہ تعالیٰ، تیرے سوا میرا کوئی بھی مشکل کچھ حاجی تروا نہیں ہے اور میں مشکل میں گھر چکا ہوں، مشکلات ہر طرف سے مجھے گھیر رکھا ہے. مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک چپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. کیوں؟ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور الفاظ دیکھیں، خضوع، خشوع، انکسار کی انتہا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کے بلند ترین اور عظیم درجے پر فائز ہونا، یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اور جانتے جسے اللہ تعالیٰ اسے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرعون، ابو جہل کا انجام. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر دیا ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حوالے میں آنے نہیں چاہتے تھے. ان لوگوں نے کہا میں، انا اور انا ہلاکت ہے، میں کرنے والا ہوں، میں کرنے والا ہوں، میں کرنے والا ہوں، جاؤ تم کرنے والے ہو تو جا کے کر کے دکھاؤ. اور جس نے بھی کہا میں، اس کے اندر فرعونیت، حامانیت، ابلیسیت موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں. اور یاد رکھے، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اس کا انجام وہی ہوگا جو ابلیس، فرعون اور حامان کا ہوا، قارون کا ہوا. قارون نے کہا اتیتو علم عندی، یہ مال و دولت میں نے کمائی ہے، اپنی محنت سے کمائی، میری جد و جہد ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، اب میں رب کو بھول گیا. انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به الارض، وہ اس کا گھر، اس کے مال و دولت، اس کا خزانہ زمین میں دھس لیا. کس نے زمین میں دھسایا؟ دیکھو پانی میں تو غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی زمین میں غرق ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں غرق کر دیا، اس مٹی کے اندر غرق کیا ہے. زمین اپنا منہ کھولا اور زمین نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اجازت ہے، میں اسے نگل لوں، میرے اوپر ایسے شخص کا چلنا اور پھرنا اب ناممکن ہو گیا. کیسے سینہ تان کے چل سکتا ہے؟ اللہ تعالی نعمتوں کو جھٹلا کر یہ شخص زندہ کیسے ہے؟ اور آپ جانتے کہ کتنے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جن کی زندگی اس طرز عمل کے مطابق گزرتی ہے کہ جس سے زمین آسمان درند اور پرند پریشان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک جنازہ کو دیکھتے ہوئے مستریح و مستراح منہ, آرام پانے والا اور دوسروں کو آرام دینے والا, راحت پانے والا اور دوسروں کو راحت دینے والا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مل مستریح و مل مستراح منہ, یہ مستریح کون ہے اور کیا ہے, مستراح منہ کون ہے اور کیا ہے؟ ذرا غور کریں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر اور بدکار انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے راحت پا لیتے ہیں زمین و آسمان اور درند اور پرند. وہ مصیبت تھا اس دنیا میں, اس کائنات میں, اس کی بدکاری کا اثر اس کے اس 5 فٹ کے اندر منحصر نہیں ہے. اس کی بدکاری کفر اور بدکاریوں کا نافرمانیوں کا اثر اس زمین و آسمان کو آلود کر رہا ہے اور پورے کائنات پہ اس کا اثر ہے. جب ایسا مر جاتا ہے تو زمین و آسمان اور درند اور پرند خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. لوگ خوش ہوتے ہیں کہ مصیبت ہمارے سر سے ٹل گئی. زمین و آسمان, لوگ, درند, پرند سکون کا سانس لیتے ہیں جب بعض لوگ مرتے ہیں اور اس دنیا سے جاتے ہیں. اور مستریح کون ہے؟ مستراح منہ, مستریح کون ہے؟ اور بعض لوگ جو مومن اور کافر جب مر جاتے, جب مومن اور فرما بردار انسان مر جاتا ہے تو دنیا کی مشقتوں سے راحت پا لیتا ہے, دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے اس کی. میرا سوال یہ ہے کہ مر تو ہم نے بھی جانا ہے, اگر اس لمحے میں ہمیں موت آ جائے تو ہم کس گروہ میں شامل ہیں, مستریح میں یا مستراح منہ میں؟ مرنے کے بعد لوگ جب ہمارا ذکر کریں گے تو کس صورت میں کریں, کس حالت میں کریں گے؟ کہ اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی, اور بد دعا کریں گے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے؟ یہ آپ کے اور میرے اعمال پر منحصر ہے, ہمارے اخلاق پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانے والے لوگ دوسرے گروہ میں تو شامل ضرور ہیں جس سے یہ زمین و آسمان, درند اور پرند, سارے کے سارے مخلوق سکون اور راحت حاصل کریں گے. اور وہ لوگ جو دنیا کی مشقتوں سے راحت حاصل کر کے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں, انکار نہیں کرتے. جب نعمت کی بات آتی ہے تو پھر شکر کی بات بھی ضرور آتی ہے, کیونکہ نعمت کا اقرار کرنے کا نام ہے نعمت کا شکر کرنا. اور شکر جو ہے کیا ہے؟ نعمت کے بدلے میں اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے اچھے الفاظوں میں, شکر کے الفاظوں میں ادا کرنا. یہ مفہوم جو ہے عام لوگ جانتے ہیں لیکن یہ ناقص مفہوم ہے. یہ شکر کا تہائی حصہ ہے, 30%, 33% حصہ ہے بس, باقی 70% جو ہیں ان سے اکثر مسلمان غافل ہیں اور ناشکرے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شکر 3 حصوں پر قائم ہے. پہلا حصہ ہے دل سے اقرار اور یقین کرنا کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے. روزی تو مجھے ملی ہے فلان کمپنی میں لیکن روزی لکھی اللہ تعالیٰ نے ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی مجھے یہ نوکری ملی ہے. منعم اللہ تعالیٰ ہے, دل سے یقین کرنا. دوسرا حصہ ہے زبان سے اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہی فضل و کرم ہے, تیرے ہی احسان ہیں, تیرے ہی رحم و کرم ہے. آج میں جس مقام پر پہنچا ہوں یہ صرف تیرا ہی کرم ہے, میں اس قابل نہ تھا, میں اس لائق نہ تھا, تو زبان سے بھی اس کا اقرار ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا میں کیا ہوتا ہے, ربی 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 ربی, وجہ کیا ہے کہ رب وہ ہے جو احسان کرنے والا ہے, خالق ہے, رازق ہے, مالک, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا, حاجت روا ہے. تو سب سے پہلے اپنی دعا میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی منعم ہے, تو ہی محسن ہے. اب دیکھیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو غلطی ہوئی, کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مصیبتوں میں, مشکلوں میں کیا دعا مانگی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ ذکری علیہ الصلوۃ والسلام بچے کی تڑپ ہوئی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی ربی ربی, یہ کیا پیغام ہے؟ غلطی ہوئی, توبہ کی کوشش کی, تو ربی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی بھی انعام احسان کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. بیماری کی مصیبت آئی, ربی, کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا. تو صحت کی نعمت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب اولاد کی طرف ہوئی, اولاد کی نعمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, تو زبان سے اقرار کرنا. اور تیسرا حصہ ہے عمل سے ثابت کرنا, جو دل میں ہے, جو زبان پہ ہے, اس کو عمل سے ثابت کر کے دکھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آلِ داود عمل کر کے شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. عمل کیا ہے؟ عمل آیت ہے, وَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا, اے آلِ داود اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو عمل کرتے ہوئے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کرتے تو ان تین چیزوں کی بنیاد پر شکر ادا کرتے ہیں, زبان سے, عمل سے اور دل سے, دل کے یقین کے ساتھ. اور بعض لوگ شکر تو ہم بھی ادا کرتے ہیں لیکن کیسے کرتے ہیں, زبان سے شکر ادا کرنے والے بہت ہیں, بہت ہیں, گن نہیں سکتے آپ. زبان سے اور دل سے شکر کرنے والے کے بعد کا درجہ, یہ بھی انشاءاللہ امت کو آپ کو ملیں گے. امت میں کوئی جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن سب سے کم لوگ کون سے ہیں جو عمل سے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں. جانتے ہیں عمل کا مطلب کیا ہے, عمل سے کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں, اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا بدلہ جو ہے جیسے زبان سے قرار ہوتا ہے, دل سے یقین ہوتا ہے, اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے سارے کے سارے اعمال صرف کر دے. نماز جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر عملاً ادا کر رہا ہوتا ہے. روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا عملاً شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. زکات دینے والے جب زکات دیتا ہے, صدقات خیرات دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر عملاً ادا کر رہا ہوتا ہے. حج جب حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر عمل ادا کر رہا ہوتا ہے. والدین کا فرما بردار, پڑوسی کا خیال کرنے والا, رشتے کو جوڑنے والا, مسلمانوں کا حقوق ادا کرنے والا, عدل انصاف کرنے والا, بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا, یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ ہیں. اور یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جس سے عمل کرنے والا اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ضد میں جو لوگ سود کھاتے ہیں, والدین کی نافرمانی کرتے ہیں, رشتہ توڑتے ہیں, پڑوسوں کو پریشان کرتے ہیں, بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتے, ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, یہ لوگ ناشکرے ہیں, امر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں. بے نمازی ناشکرہ ہے. جو لوگ استطاعت موجود حج نہیں کرتے ناشکرے ہیں, اگرچہ زبان سے لاکھوں مرتبہ شکر کیوں ادا کرے. جو لوگ پیسے کے باوجود بھی زکات نہیں نکالتے, مجھے تعجب ہو, بعض اچھے لوگ جو ظاہراً اچھے ہیں کہتے ہیں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں, سینہ تان کے سے بیٹھے ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس لیے ہم حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں, ٹیکس ادا کرتے ہیں. ان سے پوچھے کبھی زکات بھی دی ہے؟ کہتے ہیں زکات کیا ہوتی ہے؟ پتہ نہیں زکات کیا ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں زکات ہوتی کیا ہے اور زکات کس کو کتنی دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے؟ کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگ ناشکرے ہیں, عملاً ناشکرے ہیں, اگرچہ زبان سے لاکھوں مرتبہ کیوں نہ اقرار کرتے رہیں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, کوئی فائدہ نہیں. بے نمازی ہو تو کوئی فائدہ نہیں, یہ ناشکری ہے. اور ان سے بڑھ کر جو ناشکرے ہیں بدعتی, بدعت کرنے والے. عمل تو کرنا ہے, نیت بھی اچھی ہے, لیکن سبیل رسول نہیں اپنایا, سبیل مؤمنین کو نہیں اپنایا. عبادت تو کی ہے لیکن وہ عبادت ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہی نہیں دی, اور نہ ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. جشن میلاد النبی منانا, رجب کے کنڈے, محرم کا ماتم, یہ بدعات اور خرافات ہیں. اور جو بدعتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے, اگرچہ عمل تو کر رہا ہے وہ, لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے, اس لیے ناشکری ہے. اور ان سے بڑھ کر جو بڑے ناشکرے ہیں جو شرک کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسری ذات کو کسی عبادت میں شریک کر دیتے ہیں. نماز تو پڑھنی اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن دعا پکار غوث کے لیے. نماز پڑھنی اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن مشکل کشائی علی کے لیے. سبحان اللہ, یہ اس کائنات کے بدترین اور بدبخت لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناشکرے ہیں. ارے یار, اس نے 40 حج کیے ہوئے ہیں, اب کیسی بات کرتے ہیں؟ اس کی داڑھی دیکھیں, اس کے سر پہ پگڑی دیکھیں, پہلے صف میں وہ نماز پڑھتا ہے, 40 اس نے حج کیے ہوئے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ناشکر ہیں, بدترین انسان ہے یہ, کوئی انصاف کی بات ہے؟ اللہ کی قسم, یہ عین انصاف ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتے وہ اس کائنات کے بدترین لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید کا حق, اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتے, توحید کو نہیں جانتے کہ ہوتی کیا ہے, اور شرک کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ناشکرے اور دار اسلام سے خارج ہیں. ہم یہ جان چکے کہ نعمت کیا ہوتی ہے, احسان کیا ہوتا ہے, کتنی قسمیں ہیں لوگوں کو, اس اعتبار سے لوگوں کو کتنی قسمیں ہیں, پھر نعمت کا شکر ادا کیسے کیا جاتا ہے, شکر کی کتنی قسمیں ہیں, اور لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں شکر کے اعتبار سے. اب دیکھتے کہ شیخ صاحب نے اس باب کو باندھا کیوں ہے, کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. پیغام یہی جو میں نے پہنچا دیا آپ کو. اب دلیل کیا ہے شیخ صاحب کی کہ اس باب کو باندھا کیوں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, باب قول اللہ تعالی يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية, وقول الله تعالى ولا تعالى كفرمان يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. سورة النحل آية نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے, یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, اور ان میں اکثر ایسے ہیں جو کافر ہیں. یہ کفر کون سا ہے؟ کفر النعمہ, ناشکری کا کفر. اور یہ دو قسم کے کفر میں نے بتایا, کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے, کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. مشرک اگرچہ نعمتوں کو اقرار کرتا ہے اپنے زبان سے, کہ وہ اپنے عمل کے اعتبار سے ناشکر ہے اور کافر ہے, لیکن بنیادی طور پر جب کفر نعمت کی بات آتی ہے تو یہ کفر اصغر ہی ہوتا ہے. بنیادی طور پر جب کفر نعمت کی بات آتی ہے تو یہ کفر اصغر ہی ہوتا ہے. اور شیخ صاحب نے باب اس لیے باندھا ہے, کفر اصغر کے لیے باندھا ہے بنیادی طور پر, تاکہ لوگ جان لیں کہ کفر اصغر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا, نعمتوں کو نسبت کسی اور کی طرف کر دینا. اور اس میں دونوں مفہوم موجود ہے, یا تو کفر اکبر یا کفر اصغر. لیکن عام طور پہ جب کفر نعمت کی بات آئے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کفر اصغر ہی ہے, الا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس انسان نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے, جیسا کہ شرک ہے اور بدعت مکفرہ ہے. اور اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد جب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, انسانوں کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثے میں ملا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے. ابن جریر طبری کی تفسیر میں امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں امام مجاہد کون ہے؟ شیخ حسین بن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب آپ کو کسی تفسیر میں امام مجاہد بن جبر کا قول مل جائے اور ثابت ہو جائے تو اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. امام مجاہد بن جبر سے عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر سے عبداللہ بن عباس کے سامنے پیش کی, یعنی ان سے سیکھا اور پھر ان کو سنایا 3 مرتبہ پورا قرآن مجید کی تفسیر. فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون, کہ جو لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں یہ مال, یعنی ان کی مثال دیکھیں عملی مثال, یہ مال تو مجھے ورثے میں ملا ہے, ابا و اجداد میرے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, تو محسن کون ہے اس کے لیے؟ نعمت کس کی طرف سے آئی ہے؟ ابا و اجداد سے آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جان چکے ہیں, کیا سا نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, لیکن انکار کیسے کیا؟ اس کی زبان سے نسبت کس کی طرف کر دی؟ ابا و اجداد کی طرف. واکثرهم الکافرون, اور اکثر لوگ ناشکرے ہیں, اس کائنات میں اکثر لوگ ناشکرے ہیں, کفر کا ارتکاب کرنے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے, نمبر 1, توحید ربوبیت کا اقرار کفار قریش بھی کرتے تھے, توحید ربوبیت کا اقرار کفار قریش بھی کرتے تھے, یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی مشکل کشا حاجت روا ہے, ان کا عقیدہ تھا کہ احسان محسن بنیادی طور پر کون ہے؟ اللہ تعالی ہی ہے. یعرفون نعمت اللہ, خلق, رزق, ملک, تدبیر, مشرک جو حاجت روائی, ان سب کا مالک اللہ تعالی, جانتے تھے وہ. نمبر 2, توحید ربوبیت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے, صرف توحید ربوبیت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ توحید الوہیت و اسماء و صفات شامل نہ ہوں, کیونکہ توحید کی ایک قسم ہے, ایک حصہ ہے, دو حصے اور بھی ہیں. نمبر 3, اس وقت تک شکر کامل نہیں ہوتا جب تک شکر کے 3 حصوں پر عمل نہ کیا جائے, زبان سے شکر, دل سے شکر اور عمل سے شکر. نمبر 4, ناشکری زبان سے ہوتی ہے, اس کو اکثر لوگ جانتے ہیں, اور ناشکری عمل سے بھی ہوتی ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. ناشکری زبان سے ہوتی ہے, اکثر لوگ اس سے واقف ہیں, جانتے ہیں, لیکن ناشکری زبان سے بھی عمل سے بھی ہوتی ہے, اس سے اکثر لوگ غافل ہیں. نمبر 5, اللہ تعالی کی نعمتوں کو کفر اور نافرمانیوں میں استعمال کرنا ناشکری ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کفر کے راستے میں اور نافرمانی کے راستے میں استعمال کرنا اور صرف کرنا ناشکری ہے. نمبر 6, اکثریت خیریت کی دلیل نہیں ہے، اکثریت خیریت کی دلیل نہیں ہے بنیادی طور پر، یعنی اکثریت خیریت کی بنیاد نہیں ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، ولیکن اکثر الناس لا يؤمنون، ولیکن اکثر الناس لا يشكرون، لا يعقلون. یہاں پر کیا فرمایا؟ وہ اکثر ہم الکافرون. تو کوئی لوگ یہ نہ کہ بھائی ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم حق پہ ہیں. حق کی پہچان تعداد سے نہیں ہوتی، حق کی پہچان اتباع سے ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعالیٰ کیا فرمایا جب اکیلے مومن موحد تھے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، امت ایک شخص اور امت، یعنی ایک شخص امت کے برابر. کب؟ جب حق کی اتباع کرنا صرف ایک ہی انسان تھا، دو نہیں تھے، ایک تھا. سارے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، جٹلا دیا، قوم والوں نے قوم سے نکال دیا، اور شہر والوں نے شہر سے بھی نکال دیا، اکیلے انسان تھے. ان ابراہیم کان امتا. اسے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جماعت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، جماعت وہ ہے جو حق پر قائم ہو اگرچہ آپ اکیلے کیوں نہ ہو. جو حق پر جمع ہوتے ہیں وہی جماعت ہے. اگر آپ دیکھیں میں اکیلے، کوئی حق پر آپ سے جمع نہیں ہونا چاہتا تو آپ اکیلے جماعت ہیں. نمبر سات، جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی ہے تو وہ کافروں کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے، کس نے کی صورت میں کافروں سے وہ ملتا جلتا ہے. کیونکہ اکثر ناشکر کون ہیں؟ کافر ہیں، مشرک ہیں، بدکار ہیں. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دوسری طرف منسوب کر دینا، کسی اور کی طرف منسوب کر دینا. نوکری ملی ہے فلاں شخص کی وجہ سے، یہ نہ ہوتا تو نوکری نہ ملتی. رزق ملا ہے تو فلاں شخص ہے. میں کامیاب ہوں، میرے پیچھے فلاں شخص کا ہاتھ ہے. کہنا کیا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا اور پھر فلاں شخص نہ ہوتا تب بات کر سکتے ہیں آپ. یہ آگے تفصیل آئے گی. لولا اللہ ثم فلان، وہ فلان نہیں کہہ سکتے آپ، ثم پھر بعد میں. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی ناشکری کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرے، وہ بھی ناشکر ہے. اس کی ایک قسم ہے، آگے بیان کروں گا میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعمتیں بھی اس مخلوق کی طرف آپ سپرد کر دیں کہ اتنے بڑے شکر گزار بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، احسان کو بھول کر وہی نعمتیں کسی اور کے لیے کی طرف نسبت کر دیں آپ. یہ ناشکری ہے. نمبر نو، نعمتوں کی ناشکری کافروں کے اخلاق ہیں اور مومن کے لیے کبھی بھی لائق نہیں ہے کہ وہ کافروں کے اخلاق سے پہچانا جائے. تصور کرتے ہیں آپ کہ کوئی مومن کافروں کے اخلاق سے پہچانا جائے، اس کا ایمان کیسا ہے؟ اور وہ مومن کیسے کہتا ہے؟ کتنے ضعیف اور کمزور اس کا ایمان ہے کہ لوگ کہیں یار یہ شخص نہ شکر ہے. وہ جانتا کہ وہ شخص نہ شکر ہے عمل کی بنیاد پر. نمبر دس، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا توحید میں قدح ہے اور خدش ہے، توحید کو زخمی کر دینے والا عمل ہے. جی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا قدح فی التوحید، توحید میں خدش اور قدح ہے، وہ توحید کو زخم لگانے کے برابر ہے. اور نمبر گیارہ، جو لوگ لوگوں کے ناشکرے اللہ تعالیٰ کے بھی ناشکرے ہیں. تو شکر کے اعتبار کس چیز میں ہے؟ کہ جو شخص آپ پہ احسان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے توفیق دی اس نے احسان کیا ہے, تو اس کا شکر ادا کرو. اگر اسے اور کچھ نہیں کر سکتے, اسے دعا تو کر سکتے اس کے لیے, کچھ دے نہیں سکتے, اگر جسے تم پر احسان کیا ہے اسے دعا تو کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اس کا شکر اگر منہ سے ادا نہیں کر سکتے ہو تو دعا تو کر سکتے ہو اس کے لیے. اور یہ کیسا انسان ہے جس پہ کسی اور شخص نے احسان تو کیا ہے لیکن اس کو شکر ادا نہیں کر سکتا؟ وہ تعجب کی بات ہے. انسان اپنی فطرت میں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, کیسے پیدا کیا ہے کہ وہ احسان کو سمجھتا بھی ہے, اس کو شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہے فطرت میں. اب یاد رکھیں, کسی مشکل وقت میں اگر کسی نے آپ کا ساتھ دیا ہو, اس کو ساتھ آپ کو کبھی بھولتا نہیں ہے. اور اچھے دل والا انسان اس تلاش میں رہتے کہ کب میں اس کے اس احسان کا بدلہ اتاروں. یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ بات بری کب ہوتی ہے؟ جب سارے کے سارا شکر اس انسان کو سپرد کر دیا جائے, نسبت بھی اس انسان کی طرف کر دے اور اس خالق کو بھول جائیں جس نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ اس نے آ کے آپ کی مدد کی ہے اور آپ پر احسان کیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں ایک تو امام مجاہد بن جبر کا قول میں نے بیان کیا ہے, اور پھر امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں اس آیت کے متعلق, یقولون ھذا بشفاعۃ آلہتنا. بڑی پیاری بات فرمائی ہے امام ابن قتیبہ کی کتاب غریب الحدیث, مشہور معروف امام سلف کے, وہ فرماتے ہیں لوگ, بات کیا ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اس کا ایک طریقہ ہے کہ نسبت کسی اور کی طرف کر دینا, یہ احسان کسی اور کا ہے, نعمت کسی اور کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ کو بھول جانا, یہ جانتے ہوئے کہ اصل منعم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اچھا, تو فرماتے ہیں یقولون بھی بشفاعت آلہتنا, یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے معبودوں کی شفاعت سے ہی ہوا ہے. ہمارے جو بھی کامیابی ہے, اگر اللہ کی عز حبل نہ ہوتے تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوتے. قریش تجارت میں کامیاب تھے, امن و امان میں کامیاب تھے, باقی جتنے بھی قافلے ہوتے تھے تجارت کے لوٹے جاتے, قریش کے قافلے کو کوئی لوٹنا نہیں تھا. جانتے ہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان تھا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِ مِرْحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ. جو سفر کرتے تھے سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف, کیونکہ شام شمالی علاقے میں ہے, وہاں پر سردی زیادہ ہوتی تھی, اور عربی جانتے صحرا میں رہنے والے سردی برداشت نہیں کرتے تھے, تو جب سردی ہوتی تھی تو یمن کی طرف جاتے تھے, جب گرمی ہوتی تھی تو موسم اچھا ہوتا تو شام کی طرف جاتے تھے. رحلت الشتاء سردی, والصیف گرمی. فلیعبد رب هذا البیت, تو کس نے احسان کیا؟ تجارت میں کامیابی اور امن و امان کا یا عالم, کس کا احسان ہے؟ وہ جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے, پتہ ہے؟ ابو جہل جانتا تھا, لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ لات حبل کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی کرتا ہے. اچھا, اطعمہم من جوع, تجارت میں کامیابی, کہاں پہ صحرا اور کہاں پر کھانے پینے کی فراوانی اور تجارت مال کی فراوانی, باقی سارے کے سارے کافی لوٹے جاتے ہیں, اور عربی جو ہے, عرب جو تھے وہ سب سے بڑے لوٹے رہے تھے اس دنیا میں, سب سے بڑے لٹیرے, یعنی اجم بھی ڈرتے تھے, باقی سب انگریز وغیرہ سب ڈرتے تھے, اس خطے میں آتے نہیں تھے, پتہ ہے آپ کو, اس سے ہرا کی طرف آتے نہیں تھے, ان کو پتا ہے کہ ہمارا نہ تو جان محفوظ ہے نہ ہمارا مال محفوظ ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کسی کا بھی قبضہ مکہ پر نہیں ہوا. یاد رکھیں, انگریز جو ہیں وہ شمال میں گئے, جنوب میں گئے, مشرق مغرب میں, ہر جگہ پہ گئے. ہاں, دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ حکمت دیکھے, کسرا کو دیکھے. کسرا قریب تھا, ایران جو ہے دور نہیں تھا, آ کے پجاری تھے کسرا، اس نے دنیا فتح کی تھی، اس کے یعنی علاقہ جو تھا بہت پھیلتا گیا اور جنگیں بھی کی اس نے، اور اس نے یہ چاہا ہے کہ زیادہ زمین پر میرا قبضہ، جیسے کہ زمانے میں بادشاہوں کی چاہت ہوتی تھی. لیکن اس نے رخ مکہ کی طرف نہیں کیا، صحرا کی طرف نہیں کیا. جانتے کیوں؟ اسے خود اقرار کیا ہے، وہ کہتا ہم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ انسانی جانور کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لوٹ مار، ظلم کرنا، کوئی خیر کہیں سے نظر نہیں آتا، تو ہم اس سراہ پہ کریں گے کیا ہم؟ اور پھر لوگوں پر قابو بھی نہیں پا سکتے ہم لوگ، ہر طرف سے لوٹ مار لگی ہوئی ہے. حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. صرف قریش کا ایک قبیلہ تھا لٹیرے دیکھ کر رک جاتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے رکھوالے ہیں، ان کو نہ لوٹو. دیکھو کفر بھی ہے، ڈکیت بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی عزت کرتے ہیں. مشرکین نے جب کعبے کی تعمیر کرنا چاہی، ابو جہل، ابو لہب سب شامل تھے، سردار سب شامل تھے، جانتے کیسے تعمیر کی؟ ایک میٹنگ بلائی، سب اکٹھے بیٹھے. مسئلہ کیا تھا؟ کہ حلال مال سے ہی کعبے کی تعمیر کر، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں حرام مال شامل نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی. آپ تصور کریں کہ کتنی بدترین زمانہ تھا وہ، کہ حلال مال پوری قوم کا اتنا تھوڑا تھا کہ پورا کعبہ بھی نہ بن سکا. جہاں تک کعبے کی تعبیر جو ہے یہ ناقص ہے، آج بھی ناقص ہے. یہ چار دیواری جو ہے اصل میں جو حقیم کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہ کعبے کا حصہ ہے. حلال مال کم ہو گیا، کیا کریں؟ دیکھیں ایک دینار درہم کی ملاوٹ نہیں کی. کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ کا گھر تو بنانا ہے، یہ ضروری ہے، اور حلال مال کم ہے، وہ جتنا بند اتنا بنا دیتے ہیں، چھوٹا بناتے، بنانا ضروری ہے، اور چھوٹا ہی بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ کو رضی اللہ عنہ کو، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں اگر تیری قوم نو مسلم نہ ہوتی، ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوتے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑوں پھر سے دوبارہ تعمیر کروں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی، تعمیر ایسے نہیں جیسے آج کعبہ موجود ہے. سبحان اللہ، تعالیٰ کی حکمت ہے. تاریخ میں ایک مرتبہ پھر یہ کعبہ ویسے بنا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور بنایا سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا. جب حجاج منجنیق مار کے کعبے کے ایک حصے کو توڑ دیا، وہ گر گیا اور اس کے کپڑے میں آگ لگ گئی، تو سید عبداللہ بن زبیر نے چاہا کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. وہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ اب تعمیر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ارادہ تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ دوبارہ تعمیر ہو اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر ہی تعمیر ہو، تو پھر سے تعمیر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر ہی تعمیر کیا، کعبہ پھر سے بنا. لیکن پھر جب حجاج نے پھر حملہ کیا، پھر کعبہ گر گیا، ایک دیوار گر گئی، تو پھر حاکم وقت نے، خلیفہ نے جب کعبے کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا، تو دیکھیں کم علمی، دیکھیں جب علماء سے دوری ہوتی ہے تو بھی یہ غلطی ہوتی ہے. تو نے کہا عبداللہ بن زبیر کی بدعت ہے، اس نے کعبے کی شکل بھی بگاڑ دی ہے، تو کعبے کو ویسے بنائے جیسے پہلے بنا ہوا تھا. اور پھر وہی تعمیر کعبے کی جب امام مالک کو پتا چلا، جا کے کہا تم لوگوں نے غلط کیا ہے. امام مالک مدینہ کے آپ جانتے ہیں عالم ہیں، جب خبر ملی کہ اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو کیا صحیح کیا، وہ یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو، یہ بھول. امام مالک نہیں، امام مالک تو اس وقت نہیں تھے، کون سے امام تھے؟ امام حسن بصری تھے شاید، کوئی بڑا تابعی تھا، بڑا امام تھا. انہوں نے کہا جو کچھ عبداللہ بن زبیر نے کیا وہی طریقہ صحیح تھا، وہ عمارت درست تھی، اور یہ طریقہ جو تم نے بنایا یہ غلط ہے. تو پھر اس خلیفہ نے کہا کیا دوبارہ توڑ کے بناؤ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی دوبارہ توڑ کے نہ بنائے، پھر یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بادشاہوں کے ہاتھ میں آ جائے، جو جس کا دل چاہے توڑتا رہے وہ بناتا رہے. تو اس فطرے کو روکنے کے لیے، فطری سدے باب کے لیے، دیکھیں آج بھی کعبہ کی تعمیر ناقص ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی قریش کو جانتے تھے، لیکن مصیبت کہاں تھی جانتے ہیں؟ قریش جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا، شفاعت کی شفیع بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو رزق عطا فرمائے اور ان کو امن و امان کی نعمت عطا فرمائے. تو یہاں پہ امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں یقول هذا بشفاعة آلهتنا، یہ جو کچھ بھی ہم آپ دیکھتے ہیں، ہماری عزت، ہماری شان، ہماری شوکت، یہ سب ہمارے معبودوں کی شفاعت کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھول گئے کہ نہیں؟ اور پھر ان کے طرز عمل ایمان کی بنیاد پہ ہے، کفر کی بنیاد پہ ہے. ما نعبد من اللہ يقربون الى الله زلفا، ہم عبادت نہیں کرتے ان بتوں کی اللہ کی یہ کہ ہمیں اللہ تک نزدیک کر دے. اور پھر یہ آلیہ جو ہے، یہ لات، یہ عز، یہ منات، یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ یہ نیک اور صالح بزرگ تھے، جب مر گئے ان کے بت بنا دیے گئے. تو پھر اصل پکار کس، یعنی اصل میں کس کی عبادت کی ہے؟ بتوں کی نہیں کی، عبادت کی ہے ان اولیاء کی، لیکن شکل بتوں کی تھی. اور شفیع بنایا گیا، یعنی عبادت کی گئی، لیکن پردہ کیا تھا، اوڑ کیا تھا، جس کے پیچھے اپنے شر چھپا رہے تھے، کفر چھپا رہے، شرک چھپا رہے تھے، کیا تھا؟ شفاعت، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا. شیخ فرماتے ہیں وقال ابو العباس، اسے پہلے میں بھول گیا، وقال عمر بن عبد الله، امام عمر بن عبد الله فرماتے ہیں يقول لولا فلان لم يكن كذا. امام عمر بن عبد الله فرماتے ہیں، یہ ساری کی ساری تفسیر وجہ طبری میں یہ الفاظ موجود ہیں، فرماتے ہیں یہ لوگوں کا کہنا اس آیت کریمہ کا متعلق، یہ لوگوں کا کہنا کہ اگر فلان نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے. یہ بھی رہتا نعمت کا انکار میں سے ایک انکار ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلان نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اگر فلان نہ ہوتا میں ڈاکٹر نہ بنتا، اگر فلان نہ ہوتا تو آپ بزنس میں کبھی اب کامیابی نہ ملتی، اگر فلان مینیجر نہ ہوتا تو آج ہمارا جو انکم ہے اچھی نہ ہوتی، اگر فلان استاد نہ ہوتا تو میرا بچہ کبھی کامیاب نہ ہوتا، اگر فلان نہ ہوتا تو. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ لوگوں کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ناشکر کیوں ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ناشکر کیوں ہو. تو اصل میں جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. آگے سے ایسا فرماتے ہیں وقال ابو العباس، ابو العباس فرماتے ہیں، ابو العباس کون ہے، کس کی کنیت ہے؟ شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اس حدیث کے بعد جس کا ذکر ہو چکا ہے اسی کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عباد مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں ایسے بندے ہیں کہ بعض لوگ مجھ پر ایمان لے کے بعض لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. اب یاد ہو کہ حدیث بیان کر چکے تھے شروع میں کہ ایک بار بارش ہوئی اور بارش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی نماز کے بعد جب نماز پڑھی تو سب اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں کہ آج صبح بعض لوگ ایسے ان پر صبح آئی ہے کہ بعض میرے بندوں میں سے مومن ہیں اور بعض کافر ہیں، جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوئی ہے تو وہ تو مومن ہے، اور کوکب یعنی ستاروں کا جھٹلانے والا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ بارش ستاروں کی وجہ سے آئی ہے، فلان سیارے کی وجہ سے آئی ہے، تو مومن بالکوکب کافروں بھی، تو اس نے اس کا ایمان ان ستاروں پہ ہے، ان سیاروں پہ ہے، لیکن مجھ پر اس کا ایمان نہیں ہے. اس حدیث کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقت تقدمی حدیث گزر چکی ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا کثیر فی کتابی والسنہ، اور یہ آپ کو بہت ملے گا کتاب اور سنت میں، یذم سبحانہ وتعالی من یضیف انعامہ الی غیرہ ویشرک بہ، اللہ تعالیٰ مذمت کی ہے ہر اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کے انعام کی نسبت کسی اور کی طرف کرتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں. قال بعض السلف، سلف سے بعض کا یہ فرمان ہے ہوا کقولہم، ان کا یہ قول یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو نسبت کسی اور کی طرف کرنے کی مثال یہ ہے، ہوا کقولہم کانت الریح لما اللہ حاذقا، کہ ہوا اور قبطان، کشتی کا قبطان جو ہے بہت ہنر مند تھا کہ ہوا اچھی تھی، زیادہ نہیں تھی، اور جو قبطان تھا آج بوٹ کا یا سفینے کا وہ بڑا ہنر مند تھا، بڑا سمجھدار انسان، اس لیے ہم طوفان سے بچ گئے. سبحان اللہ. ورحو ذالک، اور اس جیسے دوسرے جملے، مما هو جار على السنة الكثيرين، جیسا کہ اکثر لوگوں کی زبانوں پر ایسے الفاظ جاری ہوتے ہیں. طوفان سے کسے نجات دی رہے؟ ہوا کم اس لیے، یا ہوا کا رخ کسی اور جگہ پہ تھا، یا کپتان جو تھا وہ زیادہ ہنر مند تھا؟ میرے بھائی، طوفان کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور جاتی کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. سبب اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی بنا دیتا ہے. کپتان کو ہنر بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اسے توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہوا کا رخ بھی اللہ تعالیٰ نے بدلا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ اس کپتان کو داد دیں، اللہ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی محنت ہے، آپ کے علم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائی. یہ صحیح طریقہ ہے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.